इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो,
है इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो।
औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़्सु अलैका नबाहुम بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق اللہ العظیم۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک بہت بلند صلوات۔ سورہ کہف کی یہ آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دے دی۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ، وقت بچانے کے لیے عربی نہیں پڑھتا، ترجمہ ہے، جب کہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم فرما۔ سب مل کے کہیں آمین۔ نوجوان امید پاکستان، اس عنوان کے تحت آپ اس وقت اس سیشن میں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو کامیاب جد و جہد کے 50 سال مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان عظیم مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے جو اس وقت زندہ ہیں اور جو اس کے بانیان اپنے اپنے علاقوں میں اس کی بنیادیں رکھ کے اور اسے مضبوط کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بھی باواز بلند صلوات۔ مجھے رسمن نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے اس سال کا عنوان جو بھی رکھتے لیکن اس میں لفظ پاکستان رکھا ہے۔ نوجوان امید پاکستان، کہنے کو تو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو سچا بھی ہے، کہ پاکستان ہم نے بنایا۔ وہ اس وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح، ان کا تعلق بھی مکتب اہل بیت سے تھا۔ تو پاکستان اہل بیت کے ماننے چاہنے والوں نے بنایا، اور اہل بیت کے ماننے والا یہ عظیم قافلہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آج 50 سال اپنے مکمل کرنے کے بعد اس ملک کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور اسے کمال کے راستوں پر رواں دواں رکھنے کے لیے اس محفل فکر کا عنوان نوجوان امید پاکستان رکھ رہی ہے، تو یہ وجہ ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ بنایا آپ نے ہے، بچانا بھی آپ نے ہے، اور اس کی ترقی بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کو کمال تک لے کے جانا اپنے آپ سمیت یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ ایک بار بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ کیا ہوا کہ یا تو آپ تھک چکے ہیں یا میری آواز وہاں نہیں جا رہی، یا 50 سال ہوئے ہیں تو تھوڑا سا عمر کا فرق پڑ گیا ہے۔ صلوات اتنی دھیمی، آئی ایس او کے پروگراموں میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوان کون ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جوان ایک ایسے وجود کو کہا جاتا ہے، انسانوں کے ایک ایسے وجود کو کہ جو چلتا پھرتا ہے، صحت مند ہے، ایک خاص عمر میں ہے، اور اس ملک کی 2/3 آبادی جوانوں پر مشتمل ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام جوان کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ جوان وہ ہوتا ہے جو با ایمان ہو، اور جسے آپ کی زبان میں، آپ آئی ایس او کے لوگوں کی زبان میں، وہ انقلابی مومن ہو۔ اور عربی میں اس کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ کاف کی، اس میں فتیتن کا لفظ آیا ہے، فتح سے ہے یہ، اور اس کا معنی بہادر، دلیر، شجاع، بلند حوصلے والا، شفاف فکر والا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہیں، حضرت شہزاد علی اکبر کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت شہزاد قاسم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بچپن سے آپ ماؤں کی گود سے ان ہستیوں کا ذکر سنتے آئے ہیں، اور آج کی دنیا میں ایران میں انقلاب کی جد و جہد کرنے سے لے کے آج تک اس کے بچانے والے جوان، لبنان کے جوان، اور دنیا میں چلنے والی کم و بیش ہر تحریک کا جو روح ہے، روح رواں ہے، وہ یہ جوان ہوتے ہیں۔ تو نہایت اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جوانی جو ہے، جس طرح بہار کے موسم میں درختوں پہ تبدیلی آتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، پھل پھول آتے ہیں، انسان کی زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے جوانی کا، یہ بالکل اسی طرح اس کی پوری زندگی میں یہ سب سے زیادہ بہار کا موسم ہوتا ہے، اور یہ طاقتور زمانہ ہوتا ہے انسان کا۔ اس لیے ہر حکیم نے اور ہر دین نے اور خصوصاً اسلام نے جوانوں کو بہت زیادہ تاکید کر رکھی ہے کہ وہ اپنا یہ وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ایک جوانی اور دوسرا تندرستی۔ اور امام صادق علیہ السلام آپ جوانوں سے، آئی ایس او کے جوانوں سے کیا توقع فرماتے ہیں کہ جوان کو 2 میں سے کم از کم ایک حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا تو وہ عالم ہو یا طالب علم۔ اگر یہ دو کام، یعنی ان 2 میں سے ایک کام اسے ہر صورت میں کرنا ہے، یا وہ ہمہ وقت علم طلب کرتا رہے یا وہ علم حاصل کر چکا ہو، ان 2 میں سے کوئی ایک کام اگر نہیں کر رہا تو آگے انہی کے فرمان کے میں الفاظ دہرا رہا ہوں، اگر وہ یہ کام نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آئی ایس او کے جوانوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اور جو آپ کا عنوان ہے امید پاکستان، تو کیوں ایک جوان سے ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ وہ امید پاکستان ہے؟ اس لیے کہ جوان یہ جانتا ہے کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے. اب اس پاکستان کو نظر انداز کر دیں، اس پاکستان کو بھول جائیں جو میڈیا نے آپ کے سامنے پیش کر رکھا ہے. آپ اس پاکستان کے وارث ہیں اور اس کے محافظ ہیں جو حقیقی پاکستان ہے اور جو واقعتاً بہت بڑا ہے. میں نے پچھلے کنونشن میں بھی یہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ پاکستان دنیا کا، مسلمانوں میں یہ واحد ایٹمی ملک ہے اور دنیا کی آٹھویں ایٹمی طاقتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پاکستان کے پاس جو اس کا دفاعی انتظام ہے، جو اس کی فوج ہے، جو اس کے ادارے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کیا ہو انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں ملکوں میں پاکستان کی ہیبت کتنی ہے. پاکستان ہمیں اندر ہو کے اس میڈیا کی وجہ سے، جو کہ ہر منفی بات کو پھیلاتا ہے، سارے میڈیا کی بات نہیں کر رہے، اچھا اور تعمیری کام کرنے والا میڈیا بھی موجود ہے، لیکن جو منفی میڈیا ہے یا اس کا منفی کام ہے وہ بھی کافی طاقتور ہے. تو وہ تو اس ملک کو ایسا دکھاتا ہے کہ جیسے یہ کمزور ہے اور بس. میں آگے اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ بہت عظیم پاکستان ہے، اس سے دنیا جو اس کا دشمن ہے وہ اس سے ڈرتا ہے. اس کے پاس وسائل کتنے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں نے اپنے گفتگو کو تھوڑا شارٹ بھی کیا ہے کیونکہ تاخیر سے شروع ہوا پروگرام، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ جو تاخیر ہے وہ میں اپنے وقت سے کاٹ دوں تاکہ جو بعد کا پروگرام شروع ہونا ہے کم از کم وہ وقت پر شروع ہو سکے. تو اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میں آپ سب جوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے بارے میں اعداد و شمار دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں وہ صفات نہیں ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں، وسائل کے اعتبار سے بھی اور اس کی جو افرادی قوت ہے اس کے اعتبار سے بھی اور بہت سے دوسرے پہلوؤں سے. یہ بہت عظیم ملک ہے اور اس کی بنیاد آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کیا نظریہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں اتنی بڑی طاقتور آئیڈیالوجی ہے کہ اس کا دشمن، چاہے ساری دنیا اس کی دشمن بن جائے، سب اکٹھے ہو کر بھی اس کے دشمن بن جائیں، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم اس کے حفاظت میں غفلت کریں گے تو پھر امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو پرندہ غافل ہوتا ہے شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے تو اس کو بچانے کی پوری رحمت موجود ہے. ہاں اگر ہم اسے بچانے کے حوالے سے غیر سنجیدہ ہو جائیں تو پھر ہماری سزا کے طور پہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ سوچا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے. تو آپ مدافع پاکستان ہیں، آپ نے پاکستان کو بنایا تھا، آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور ترقی دینی ہے. تو مدافع پاکستان ہیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ کس قسم کے مدافع ہیں؟ آپ فوجی ہیں؟ آپ کوئی جرنیل ہیں کہ آپ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں؟ ہاں آپ بھی فوجی ہیں، آپ بھی جرنیل ہیں، آپ جوان جو ہیں، آپ پورا یہ قافلہ جو کام فوج کرتی ہے ہر ملک کے لیے، آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اب اس عمر میں داخل ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ امید پاکستان ہیں اور وہ بھی اس کام کو جاری رکھیں گے. تو کیا مراد ہے؟ دفاع سرحد ایک مراد نہیں ہے، دفاع کی سرحدوں کا دفاع کرنا ایک کام ہے اور الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم ہر روز آرام کی نیند سوتے ہیں. لیکن جن سرحدوں پر حملہ ہو چکا ہے اور دشمن جو ہے وہ تیزی سے سرایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سرحدیں ہیں جن کا دفاع آپ نے کرنا ہے. وہ کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک سراد یہ ہے, یہ نظریاتی سراد ہے, یہ آئیڈیالوجی کی سراد ہے, اس کا دفاع آپ نے کرنا ہے. پھر دشمن جو ہے وہ ثقافت کے ذریعے اور ویلیوز کے ذریعے آ کے دوسرے ملکوں میں کام کرتا ہے اور ان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس آئیڈیالوجی کے بعد ثقافت جو پاکستان کی ہے اور اس کی جو اقدار ہیں ان کا دفاع آپ کے ذمے ہے. اور اس کے لیے میں یہاں ایک چھوٹا سا مشورہ دیتے ہوئے آگے گزروں گا. آپ میں سے وہ لوگ جب میٹرک کر کے آپ ایف اے ایف ایس سی میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے یا انٹرمیڈیٹ ابھی آپ نے سائنس وغیرہ میڈیکل پری میڈیکل انجینئرنگ کے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے اور آگے آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں بیچلر پروگرام میں, آپ عموماً آپ کی زبانوں پہ یہ بات ملتی ہے کس میں داخلہ لینا چاہتے ہو؟ جواب ملتا ہے سائنس میں, انجینئرنگ میں, ایف اے کے مرحلے پہ. ہاں جی, پری میڈیکل پری انجینئرنگ. سوشل سائنسز آرٹس ہیومینٹیز کی طرف کوئی نہیں جاتا. اور اسی طرح سے بیچلر پروگرام میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کی توجہ ان چند ایک مضامین کی طرف ہوتی ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں, اگر آپ پوری طرح متوجہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ مشورہ رکھنا چاہتا ہوں اس ملک کی خاطر کہ آپ سوشل سائنسز آرٹس اور ہیومینٹیز کے سبجیکٹ کو ترجیح دیں. سائنس اپنی جگہ پہ, اس کی اپنی اہمیت ہے, اسے بھی ترقی دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے سائنس کو چھوڑ کے اس طرف آ جائیں. لیکن جو آپ میں سے باصلاحیت لوگ ہیں جن میں تھوڑی بھی لیڈرشپ کی صلاحیتیں موجود ہیں وہ سوشل سائنسز کی طرف آئیں, آرٹس اور ہیومینٹیز کی طرف آئیں. آپ پوچھنا چاہیں گے کہ کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ سائنس جو ہے, سائنس کیا بناتی ہے؟ سائنس یہ بلب بناتی ہے, سائنس یہ مائک بناتی ہے, سائنس یہ کیمرہ بناتی ہے, سائنس موبائل بناتی ہے, سائنس جہاز بناتی ہے. سائنس ملک نہیں بناتی, سائنس نظریہ نہیں بناتی, سائنس نظریہ نہیں بچا سکتی, سائنس آپ کی ثقافت کو نہیں بچا سکتی, سائنس آپ کی اقدار کو نہیں بچا سکتی. کیا یہ بات تسلیم کرتے ہیں؟ اگر تسلیم کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پتہ چلے, پنڈال میں اتنے بھرا ہوا ہے تو کوئی پتہ چلے کہ آئی ایس او کے جوان بیٹھے ہیں. کم از کم پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگ سکتا ہے بلند آواز میں. اس پاکستان کے لیے آپ کو لیڈرشپ کے ایریاز میں جانا ہوگا. لیڈرشپ میں کیا ہوا, ہمارے ہمسایہ ملک نے سوشل سائنسز میں, آرٹس میں, لا میں, ان شعبوں میں ترقی دی اور دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے بڑے عہدوں پر ان کے لوگ اس وقت موجود ہیں. حتیٰ کہ امریکہ کی نائب صدر جو ہے خاتون, وہ بھی اسی ملک سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ قابلیت میں, آپ کا دنیا میں کم ہی ملک ہیں جو مقابلہ کریں گے. آپ بہت قابل لوگ ہیں, لیکن بات انتخاب کی ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا مضمون انتخاب کرتے ہیں, اور پھر جب اس کو انتخاب کر لیا تو اس کے ساتھ آپ محنت اور وفاداری کتنی کرتے ہیں اس مضمون کے ساتھ. تو اسی طرح آپ مدافع ہیں اپنی معیشت کے, یہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ ان مہارتوں کو سیکھیں جن مہارتوں کے ذریعے آپ اپنے اپنے پیشے میں آگے جائیں, اور یہی آپ کا دفاع ہے معیشت کا. معیشت مضبوط ہوگی تو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی. معیشت مضبوط نہیں ہے تو ان کے لیے بھی محنت اور مشقت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ اس ملک کے آئین کے مدافع بھی ہیں. نوجوانان آئین کے مدافع ہیں. آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اسے مشکلات اور پریشانیوں کا بھی سامنا ہے. کہیں کسی جگہ آپ کو لگتا ہے, آپ کی شکایات آتی ہیں کہ آپ کے ساتھ امتیازی کوئی بات ہو رہی ہے. جیسے سلیبس کے حوالے سے بھی اس وقت پورے ملک میں آپ کے مکتب کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جو سلیبس سنگل نیشنل کریکولم بنایا جا رہا ہے اس میں وہ حقائق نکال دیے گئے ہیں جو دین اسلام کے بنیادوں میں ہیں, اور کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جو کل نہ صحیح تو سال بعد صحیح, دو سال بعد صحیح, کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک فالٹ لائن ہے جو اپنا کام دکھا سکتی ہے تو اس ملک کو بچانے کے لیے آپ نے اس کے آئین کی روح سے دفاع کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ پاکستان کا آئین یہ اس کا پریمبل میں یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہر قانون جو ہے وہ الہی زاویہ نگاہ سے بنایا جائے گا. تو الہی کیا ہے؟ یعنی دین اسلام کے مطابق ہوگا. اب دین اسلام میں جو ہی آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی عمل درآمد کرنے کی جدوجہد شروع کرتے ہیں تو وہ مسلکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے بات. یہ اس کا مسلک ہے, وہ اس کا مسلک ہے, اب صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے, تو یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آئین اس کے لیے بہت ہی خوبصورت حل اس نے پہلے پیش کر رکھا ہے 1973 میں. آئین کی سیکشن 227 آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. کتنی؟ سیکشن 227 دہرائیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ اس پروگرام کے بعد گوگل کریں اور اس میں دیکھیں کہ آئین کی سیکشن 227 کیا کہتی ہے. اس سیکشن یہ کہتی ہے کہ اسلام کے مطابق یہ زندگی گزارنے کا ہر ایک کو حق ہوگا, اور اسلام کی تشریح تفسیر ہر مکتب فکر کو اپنے مکتب کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہوگا. اب یہ جھگڑا ختم کہ جناب فلاں شخصیت کو نصاب میں ہونا چاہیے فلاں شخصیت کو نہیں ہونا چاہیے, جس کیونکہ آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق اسلام کی تشریح کرے, تو پھر اگر آپ کے مکتب کے مطابق نبوت کے بعد قیامت تک دین کی حفاظت کا ذمہ امامت کے پاس ہے, ولایت کے پاس ہے, تو یہ آپ کو اور آپ کے بچے کو حق حاصل ہے کہ اس کو وہ نصاب ملے جس میں اسے یہ نظریہ بھی ملے. اسی طرح اگر آپ کے نزدیک تاریخ میں رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے, جب کہ رسول اللہ کی وفات بھی ہو گئی, اس کے بعد پیدا ہونے والوں کا نام بھی کسی ایسی فہرست میں ہو جس میں اسے کسی صورت میں نہیں رکھا جا سکتا, اور اس پر اگر آپ صرف علمی انداز سے اعتراض اٹھائیں اور اس پر آپ کی ایف آئی آر کاٹی جائے, تو یہ قطعاً غیر آئینی ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آئین جو ہے آپ کا بھی مدافع ہے, آپ کے دوسرے بھائیوں کا بھی مدافع. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مکتب فکر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو دوسروں کا یہ حق جو ہے تسلیم نہ کریں. دوسرے مکاتب فکر کو بھی آپ کی طرح اور آپ کو بھی ان کی طرح برابر حق حاصل ہے کہ آپ اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق قرآن کی تشریح کریں. یہ سیکشن 227 کی اسپرٹ ہے. تو آپ دفاع آئین پاکستان ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ مدافع سیکشن 227 ہیں. آپ کا ایک اور بڑا عہدہ ہے, آپ مستضعفین کے مددگار ہیں, آپ مستضعفین کا دفاع کرنے والے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اب اس پہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. اسی طرح آپ نظام تعلیم جو ہے آپ کا, کیونکہ اس کی بنیاد پر خود آپ کا مستقبل یا بنتا ہے یا خراب ہوتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر آپ کا ملک یا ترقی کرے گا یا نقصان میں جائے گا. تو آپ کا کام ہے, نوجوان امید پاکستان ہے, تو اس نے اس امید اس معاملے میں مایوس نہیں کرنا, خود بھی تعلیم کو اپنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور ملک میں بھی اگر غلط رویے تعلیم کے نام پر منظر عام پر آ رہے ہیں تو آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. دوبارہ دہراؤں گا امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ جو پرندہ غافل ہوتا ہے بلند آواز سے بولے کہ کیا ہوتا ہے, جو پرندہ غافل ہوتا ہے شکار ہو جاتا ہے. بس اگر آپ شکار نہیں ہونا چاہتے تو اپنے آنکھیں کھلی رکھیں اور یہ لا تعلقی کا رویہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ہوگا تو شاید پھر وقت گزر جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں. تو دین اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ جوانوں سے پاکستان کی بات ہوئی, آپ مدافع پاکستان ہیں, کن کن معنوں میں ہیں یہ بات ہوگی. اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اسلام آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس ایک عافیت کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس دوسری بے مثال عافیت کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں جسے آپ الاجل کہہ کے پکارتے ہیں. جب دین حق غالب آئے گا تو اس جیسا نظام کبھی تاریخ انسانی میں پہلے نہیں دیکھا گیا ہوگا. یہ اتنا عافیت اتنا ترقی والا نظام ہوگا کہ خمس اور زکات دینے والے یہ لے کر گلیوں میں اور شاہراہوں پہ کھڑے ہوں گے, دینے والے دے رہے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی ترقی اور اتنی خوشحالی ہوگی وہ زمانہ, اتنی عافیت کا. آپ اس وقت ایک عافیت کے زمانے میں ہیں. کیسے یہ پروگرام چل رہا ہے, اگر خدا نخواستہ باہر ہنگامے ہوں تو پروگرام ممکن نہ ہو. اگر شہر میں بدامنی ہو تو ہو سکتا ہے نہ ہو. اگر ملک کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ دو دن پہلے ملتوی کیا ہوتا. اس وقت بھی اگر کوئی شدید بارش طوفان کسی بھی طرح کی ناگوار جو ہے پوزیشن ہو تو ممکن ہے یہ نہ ہو. تو یہ سب کچھ جو ناگوار ہے وہ نہیں ہے, اور آپ کا یہ جو کنونشن ہے یہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے, یہ عافیت کی وجہ سے. اور آپ ایک عافیت سے دوسری عافیت کی تمنا کرتے ہیں کہ الاجل یا مولا آپ جلدی تشریف لائیں, آپ جلدی ظہور فرمائیں تاکہ انسانیت وہ آخری اور حتمی جو نظام ہے اس کو دیکھے اور اس کے ثمرات کو دیکھ سکے اور اس عافیت کو کا لطف اٹھا سکے جو آپ کے زمانے میں ہونی ہے. تو مگر ایک بات سے آپ جوان بھی, آپ کے ہمارے بزرگان بھی, جتنے یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بھی, جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی, ہمارے دانشور اور اساتذہ کرام بھی غافل ہیں اس سے, ہمارے علماء کرام بھی معذرت کے ساتھ وہ بھی اس طرف متوجہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اس عافیت سے الاجل کہہ کے اس عافیت کا خواب دیکھنا یہ ایک اوپر سے گزارنے والی بات ہے. آپ نے ایک نہایت سنگین زمانے سے گزرنا ہے, تب آپ اس کنارے پر جا کر پہنچیں گے. سنگین مشکلوں کا زمانہ, انتہائی آزمائشوں اور حادثوں کا زمانہ, عجیب عجیب بیماریوں کا زمانہ, عجیب وائلنس اور زمینی اور خلائی فساد کا زمانہ. یہ جو زمانہ آپ کے اور ہمارے سامنے آنے والا ہے ظہور سے پہلے, یہ مطالبہ کرتا ہے آپ سے, خاص طور پہ جوانوں سے, کہ اپنے آپ کو ماہر بنائیں ان باتوں کا کہ جن کی وجہ سے آپ خود بھی کامیابی سے پرلی طرف جا کے مولا کا استقبال کر سکیں گے, دین اسلام کی فتح کا استقبال کر سکیں گے, اور آپ خود اپنے علاوہ جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں, آپ کے بزرگار ہیں, آپ کے ساتھ جو بچے ہیں, انہیں بھی آپ ہی نے آگے لے کر چلنا ہے اور اس پار والی منزل تک پہنچانا ہے. تو اس صورت میں جو کہ میں نے ابھی بیان کی کہ ایک عافیت سے دوسری عافیت تک آپ نے سنگین زمانوں سے گزرنا ہے, ان زمانوں کے لیے آپ کو کچھ مہارتوں کی ضرورت ہوگی, جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سکلز. یہ سب کچھ جس کا میں نے ذکر کیا اس کا خلاصہ ایک لفظ میں ڈیزاسٹر کہا جائے گا. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اگر ہمیں نہیں آتی تو سروائیو وہ کریں گے جنہیں آتی ہوگی. پھر آج جنگ جو ہے وہ فتنے کے ذریعے جیتی جا رہی ہے, جنگ کے ذریعے نہیں. تو فتنہ شناسی اگر آپ کو آتی ہے آپ محفوظ رہیں گے, نہیں آتی تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے, آپ آپس میں الجھ پڑیں گے. جب بھی آپ کوئی بھی اپنے اندر دو طرح کی بحث کو دیکھیں, دو طرح کی اپنے اندر, تو آپ یقین جان لیں کہ کسی فتنے کا شکار آپ ہو چکے ہیں. فوراً اس کو جذباتی رد عمل مت دیں, اس کی تہ میں جائیں, اس کا سورس ڈھونڈیں, جن جگہوں سے, جن علاقوں سے, جن مراکز سے, جس شخصیت سے, جس جہاں سے بھی آپ کو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں, نہ تو ایک فوراً ہی شک شروع کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو غافل رکھیں, بلکہ تحقیق کریں, بالکل جذبات کے بغیر تحقیق کریں اور ٹرائی کریں, کوشش کریں کہ اس کے پیچھے اگر کوئی فتنہ ہے تو آپ اسے شناخت کریں اور اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکیں. اب میں چونکہ آپ سے عرض کیا کہ میں کچھ چیزیں میں اپنی ڈراپ کر رہا ہوں, اس میں میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کا آپ سے ذکر کرتا, جن کے حل کے لیے آپ جوانوں نے آگے آنا. تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اتنا ہے کہ جو چند چیزیں ایک فہرست آپ ذہن میں رکھ لیجئے, پھر جب موقع ملے تو آپ خود اس پہ مطالعہ کریں. ان میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کا لیڈرشپ, قیادت کا فقدان ہے. کرپشن بہت زیادہ ہے, آپ کے صوبائی اور لسانی اور دوسرے تعصبات کافی ہیں, اور سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ آپ کو ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے. غربت, بے روزگاری, آبادی کا زیادہ ہونا, چلیں آبادی کا زیادہ ہونا کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ مسئلہ ہو, وہ بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پالیسیاں کیا ہیں. اور اسی طرح جمہوریت جو ہے, جس شکل میں جمہوریت ہے, یہ ایک بات ضرور لیتے جائیے, بعض ذمہ دار علماء بھی اس پہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت جیسی کہ یہ ہے, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ غلط لوگوں کے, یعنی غلط ووٹر کے ذریعے غلط لیڈر کو چننے کا ایک طریقہ کار ہے. تو گویا جب تک الیکٹرل پروسیس یہ والا رہے گا تو اس جمہوریت سے کوئی اچھی توقع نہیں ہو سکتی. لیکن ایک اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے بھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جمہوریت کا مطلب کیا, آپ نے تعریف سن رکھی ہے اس کی, آف دی پیپل, فار دی پیپل, بائی دا پیپل, ایسا ہی ہے نا. دہرائیے نوجوانوں, ذرا دہرائیں, جمہوریت کے لیے یا اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ہوتی ہے آف دی پیپل, یہ لوگوں کی ہوتی ہے, فار دی پیپل یہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے, بائی دا پیپل وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آف دی پیپل, فار دی پیپل, بائی دا پیپل, نو گاڈ. آپ اس چار کو جوڑ کے ایک جملہ پڑھیں, آف دی پیپل, فار دی پیپل, بائی دا پیپل, نو گاڈ. آپ بتائیں پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں اس جمہوریت کا حامی کتنے لوگ ہوں گے, بتائیں, 1, 2, 5, 7, 20, 200, 2 لاکھ, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. باقی پاکستان کا ہر کلمہ گو اس جمہوریت کو نہیں مان سکتا. ہاں, اس جمہوریت کو کلمے کی روشنی میں, پاکستان کے آئین کی روشنی میں, آئیڈیالوجی کی روشنی میں, اس کو واقعتاً ایک جمہوری نظام اس میں جو اس کی سپرٹ ہے, صادق الامین بھی اس میں شک موجود ہے, تو اس کو, ان چیزوں کو عملاً کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز کہ آپ کو, جیسے میں نے کہا کہ آپ جو آنے, آپ نے اس کو سنبھالنا ہے, آپ نے لیڈرشپ دینی ہے, آپ نے دفاع کرنا ہے, تو پھر جن مضامین کو آپ اس وقت چن رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں, یا بہت یاد ہوئی تو 10 سال میں, ان میں سے 70% مضامین جو ہیں وہ اپنی اہمیت ختم کر چکے ہوں گے, یعنی وہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس بھی ختم ہو رہے ہیں, لیکن جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں وہی مضامین آفر کر رہی ہیں. تو آپ کا کام ہے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنی یونیورسٹیوں میں, اپنے بزرگان کی خدمت میں یہ بات پیش کریں کہ جو مضامین دنیا میں ختم ہو رہے ہیں انہیں ہماری یونیورسٹیوں سے بھی اب ختم ہو جانا چاہیے, اور جو مضامین وہاں پہ ایمرج ہو رہے ہیں وہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ہونے چاہیے, سوائے چند مضامین کے جن کا تعلق ہمارے آئین سے اور دفاع سے ہے. مثلا اسلامیات ہے, مثلا اردو زبان ہے, ہماری سوشل سٹڈیز ہیں, ہماری اپنی ثقافت ہے, وہ مضامین کے جو اس ملک کے آئیڈیالوجی اور آئین کے حفاظت کے لیے ضروری ہیں انہیں مزید بہتر کر کے باقی رکھنا ضروری ہے, چاہے وہ دنیا سے ختم بھی کیوں نہ ہو جائے. لیکن جو آپ کے عملی زندگی کے لیے جو مضامین چاہیے ان کی فہرست پہ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں. اب میں مزید شارٹ کر کے ایک سوال پہ جانا چاہتا ہوں, اور آخری سوال ہے یہ کہ آپ یہ جو آئی ایس او کے جوان ہیں, آپ کے عقیدے میں شامل ہے کہ نبوت 1,24,000 انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے, اور نبوت جب ختم ہوئی تو پیغام الہی کی حفاظت کا ذمہ امامت کے سپرد ہوا, اور آپ کے مکتب کے مطابق, آپ کے عقیدے کے مطابق, اور خطبہ غدیر کے مطابق رسول اللہ کے بعد دین کی حفاظت کا جو نظام ہے وہ 12 آئمہ بتائے گئے کہ میرے بعد یہ ہوں گے, یہ ہوں گے, یہ ہوں گے, اور 12واں مہدی ہوگا. آپ کا یہ عقیدہ صرف آپ کا نہیں ہے, دوگر مکاتب فکر جو اسلام کے ان کے ہاں بھی ہے, اور یہ 12 اماموں کا تصور اہل سنت میں دوسرے مکاتب میں موجود ہے۔ طاہر القادری کی کتاب جو ہے قول معتبر فی امام المنتظر جو ہے اس میں باقاعدہ سب کے نام بھی موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، وہ اہل سنت کے مرابس ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کے ہاں مسلمانوں کے ہاں مشترک ہے، صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، یہ عقیدہ تمام مذاہب جو معروف مذاہب ہیں ان میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ مثلا عیسائیوں میں یہ ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو دنیا جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، کسی کے آنے کا انتظار ہے، اور یہودیوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے کہ جب 12 اوتار آئے گا تو یہ دنیا اس وقت تک خراب کر دی گئی ہوگی، اور پھر جب 12 اوتار آئے گا تو یہ وہ مرمت کرے گا اور یہ رہنے کے قابل ہو جائے گی، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ بدھ مت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جب 5 بدھ آئے گا، بدھ ایک مہاتما بدھ تھا بڑا، اور 3 اور گزرے، اور 5 جب آئے گا تو یہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی، اس سے پہلے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ تو دنیا کے سب مذاہب میں ایک بات یہ موجود ہے کہ کسی نے آنا ہے اور یہ دنیا اس ظلم و فساد اور خرابی سے آزاد ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی جیسا کہ ہونا چاہیے، یہ جنت کی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو ساری دنیا میں ایک لحاظ سے مشترکہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا آپ استقبال کرنے والوں میں ہیں، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ کب آئے گا۔ وہ کب آئے گا؟ جب اس آیت کی تاویل آپ کو نظر آئے گی، کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کب یہ حق جو ہے ظاہر ہوگا، ظاہر کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا، مینیفیسٹیشن ہو جانا کسی چیز کی، تو ظاہر ہوگا، یہ غالب آئے گا، اور ظہور اسی ظہور کا جو مطلب ظہور، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی چھپا ہوا تھا وہ اندر آ جائے اگر تو یہ ظہور ہے، یہ تو اس کے معمولی سے معنوں میں سے ایک معنی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کا آ کے حاوی ہو جانا ہر چیز پر، پورے کے پورے نظام پر اس کا کنٹرول حاصل ہو جانا، یہ ظہور کا معنی ہے۔ تو آپ اس نظام کے استقبال کرنے والے لوگ ہیں، تو استقبالی جوان کیسا ہونا چاہیے؟ بس اس میں بھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ کے سوچ کے لیے، فکر کے لیے، فوڈ فار تھاٹ کے لیے کہ پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ خود شناس ہوگا، وہ دین شناس ہوگا، خدا شناس ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو استقبالی نہیں کہہ سکتا، پھر وہ دشمن شناس بھی ہوگا، مغالطہ شناسی بھی اس کو پتا ہونی چاہیے، مغالطہ جو ہے جو ایجاد کیا جا رہا ہے اور ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس وقت ایک ریوائیول ہو رہا ہے فکر اقبال کا بھی، تو اقبال شناسی بھی میں بہت ہی مضبوط ایک اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً ہمارے جوان اقبال کو پھر سے پڑھنا شروع کریں تو اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ آپ کو زمانہ شناس ہونا پڑے گا، آپ کو آپ یہ آپ کی محفلوں میں ہر روز دن میں کئی مرتبہ آپ لفظ امام زمانہ استعمال کرتے ہیں، امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں معرفت امام زمانہ، تو یہ 3 الفاظ ہیں، معرفت امام زمانہ، زمانے کی معرفت کے بغیر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہو سکتی، ہو بھی جائے تو وہ ایک خیالی سی چیز ہوگی، عملاً آپ کو زمانے کی معرفت لینی ہے تب آپ معرفت امام زمانہ کا حق ادا کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے اعمال کیا چاہیے؟ کوئی اور کوئی نیا عمل نہیں کرنا، بس جو قرآن میں ہے وہی آپ کا عمل ہے۔ آپ اگر استقبالی نوجوان بننا چاہتے ہیں، آپ امام علیہ السلام کے استقبال کرنے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو جو قرآن میں ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ بعض اوقات نوجوان پوچھتے ہیں کہ امام سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا جب میں زیارات پہ تھا اور مشہد میں مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، بلند صلوات، وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو بھی آپ عرض کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا یہ ملاقات کیسے ممکن ہے، ہم آئے ہیں یہاں پہ زیارات پہ آئے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ اس زیارت کے علاوہ کہیں مولا امام زمانہ بھی یہاں ہوں، کسی حرم میں ہوں، کہیں نماز پڑھ رہے ہوں، تھوڑا ہم بھی ساتھ یہ شرف حاصل کر لیں۔ تو یہ میرا آخری دن تھا جب میں نے واپس آنا تھا، تو تقریباً میں مایوس ہو چکا تھا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا، کوئی اس کا جو سگنل ہیں وہ نہیں آ رہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے گناہ ہیں تو کیسے ہم معصومین کے سگنل وصول کر سکتے ہیں۔ تو آخری صبح میں فجر کی نماز کے بعد زری مبارک امام رضا حاضری دینے کے بعد، اب یہ سوچ کے کہ اب واپسی ہے تو ذرا مسجد ایک اور شاد کی طرف نکلا. مسجد جو ہے بڑی مسجد, جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے بہت بڑی مسجد ہے, اس کی طرف نکلا تو وہاں یہ جتنا یہ چھت کا یہ حصہ ہے اتنا بڑا پینافلیکس لگا ہوا تھا جس پہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک تھا کہ اگر اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, آپ کی توجہ ہے نا, اگر اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو دن اور رات میں کم سے کم 50 آیات قرآن کی معنی اور مفہوم کے ساتھ تلاوت کیا کرو. بس مولا کے اس فرمان کے بعد میں باقی سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی کوئی بات جاری نہیں رکھنا چاہتا. آپ ذہنوں میں یہ لے کر جائیں, پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, آپ امید پاکستان ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ قرآن کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ وابستہ ہونا یہ امام سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنے گا اور انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. اور جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں, آپ کے بزرگ والدین یا آپ کے بچے, آپ کے بھانجے بھتیجے, جو معذور ارد گرد جتنے بھی ہیں, آپ جوانوں نے انہیں بھی لے کر امام کی بارگاہ میں انشاءاللہ مشکلوں میں آپ نے ان تک پہنچانا ہے. جو سورہ کاف کی آیت جس میں میں نے شروع میں آپ کو اس کا ترجمہ سنایا, اس میں کیا بتایا گیا اصحاب کاف کے بارے میں؟ اصحاب کاف سب جانتے ہیں کہ وہ بوڑھے تھے, لیکن قرآن انہیں جوان کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جوان کا کوئی ایسا معنی ہوگا جو عمر میں بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی لفظ جوان جو ہے اس کے لیے صادق آتا ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ وہ ایمان والے تھے. تو آپ میں سے, ہم میں سے جو صحیح خالص ایمان والا ہے, عمر چاہے جو مرضی ہو جائے وہ جوان ہے. اور دوسری تفسیر میں دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ استقامت والے تھے. گویا آپ جو ہیں, آپ جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو درپیش, انشاءاللہ آپ پوری استقامت کے ساتھ اپنا, اپنی ملت کا, اپنے دین کا, اپنے مکتب کا اور اس ملک کا دفاع کریں گے. پاکستان بر محمد و آل محمد, بلند صلوات.